وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صلوات پڑھ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے اور تمام حد گئے درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے جن کے ایک ایک قول اور ایک ایک فعل نے خدا کی توحید کو سمجھا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ أما بعد، خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ماہ مبارک رمضان کی وہ راتیں نصیب ہو رہی ہیں جن کو لیالی البیض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، رات بھی ہے اور روشن بھی ہے۔ بیض کہتے ہیں روشن کو، اور روشنی بھی ایسی جو سفید رنگ رکھتی ہو، اور روشنی کی اقسام ہو سکتی ہیں رنگوں کے اعتبار سے، مگر یہ روشنی وہ ہے لیالی البیض کہ رات جو روشن ہو سفید روشنی کے ساتھ۔ یہ تین راتیں ہیں، ایک تیرہویں شب، ایک چودھویں شب اور ایک پندرہویں شب۔ کمال ہے، تیرہویں شب سے پندرہویں شب کے درمیان تین راتیں۔ آج کسی نے سوال کیا تھا راستہ چلتے ہوئے کہ آج تو جو چاند مغرب سے پہلے چمک رہا ہے بغیر روشنی والا، تو مکمل چاند ہے، تو کیا ہم نے جو رویت ہلال کے اعتبار سے روزے شروع کیے تھے تو کیا آج شب پندرہ ہو گئی؟ تو خدمت میں جواب عرض ہے کہ چاند کے نہ تو رنگ سے پہچانا جاتا ہے کہ چاند کون سا والا ہے، نہ چاند کے سائز سے پہچانا جاتا ہے کہ چاند کون سا والا ہے۔ رویت ہلال کے مسائل میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ چاند بہت باریک تھا، چاند بہت دیر تک رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں صاحبان علم اس بات کا خیال کرتے ہوں، مگر آج کل کے مراجع عظام نے رویت ہلال کے موضوع کو چاند کی صفات سے، ہاں چاند کی صفات معتبر ہیں، کب؟ جبکہ رویت ہلال کی گواہی دی جا رہی ہو۔ آپ فون کر کے اوقاف میں علماء کو بتاتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے چاند کس طرف دیکھا ہے، آپ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ پر دیکھا مسجد کے۔ چاند کتنا اونچا تھا؟ آپ نے کہا اتنا اونچا تھا کہ مسجد کی چھت سے بھی اونچا دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ نے فون کیا اوقاف کے علماء کی خدمت میں کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اچھا آپ کی گواہی نوٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے چاند کہاں دیکھا ہے؟ آپ نے میں نے چاند دیکھا ہے مسجد کے بائیں طرف۔ تو چاند کے صفات گواہی کے عنوان میں تو قبول کیا جاتے ہیں، مگر وہ بھی رویت ہلال کے چیپٹر میں، نہ کہ چاند کو مہینے بھر نوٹ کرتے رہیے اور پھر خیال کیجئے کہ شاید یہ تو چاند کامل ابھی سے ہو گیا۔ تو خدمت میں عرض یہ ہے کہ تین لاتے ہیں کہ جن کو روشن راتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی چاند ان تینوں راتوں میں روشن اتنا رہتا ہے کہ رات رات ہونے کے باوجود روشن ہو جاتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ان تین راتوں کے اعمال، ایک طرف تو جو آپ کرتے چلے آئے، ماہ رجب، ماہ شعبان، 13, 14, 15 کی شب رجب کی اور پھر شعبان کی، اور رجب شعبان کے بعد پھر ماہ مبارکہ رمضان کی، یہ تین راتیں. اور جو نماز سورہ یاسین، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ توحید 2 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 6 رکعت نماز، شب 13، شب 14، شب 15، 2, 4 اور 6 رکعت نمازیں، وہ تو اپنے مقام پر اعمال ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان تین راتوں میں دعا مانگنے کے خاص آداب سکھائے گئے سرکار ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے ماہ مبارکہ رمضان میں خطبہ شعبانیہ میں دعا کے قبول ہونے کی خبر پہنچائی ہے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مقبول، اس میں تمہاری دعا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا مقبول ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوم الصائم عبادت، کہ روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے. قسم بخدا کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیے، اگر آپ کی جاب کنفرم ہے اس کے باوجود بھی آپ آن ڈیوٹی اگر سوتے رہے تو یہ تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو آفس سے فراغت ہی مل جائے، اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ کو سیلری ملے، اور وہ بھی جاگنے والوں جیسی. ویسے خدا وحدہ لا شریک ہے کہ روزے میں سونے والوں کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیتا ہے جتنا 11 مہینے جاگنے والوں کو ملا کرتا ہے. نوم الصائم عبادت، و اللہ کے اس ولی کے الفاظ کے اعتبار سے وصمتہ تسبیح، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا تسبیح کے برابر ہے. اور امام فرماتے ہیں تمہارا خاموش رہنا بھی تسبیح ہے. صمتہ فیہ تسبیح، روزے دار کا خاموش رہنا بھی تسبیح پروردگار ہے. اچھا ہے خاموش رہیے، اس سے بہتر ہے یہ کچھ ایسا زبان سے نکل جائے اس پر مواخذہ کیا جائے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ فرشتے مذاق والے جملے نہیں لکھتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. فرشتے ہر جملہ لکھتے ہیں، ہر اشارہ اور کنایہ لکھتے ہیں، اور پھر روز قیامت انسان پچھتائے گا میں نے تو مذاق میں کہا تھا، یہاں تو چل جاتا ہے. وہ عجیب کیفیت ہے کہ اگر آپ برا مان گئے تو میں نے فوراً اپنے الفاظ بدل لیے، جی میں تو مذاق کر رہا تھا، اور اگر آپ نے برا نہیں مانا تو ہمارا کام بھی ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو انسان سب کو تو چلا سکتا ہے، مگر اپنے رب کے سامنے تو کوئی مکر و فریب نہیں کر سکتا. لہذا انسان کو چاہیے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں دعاؤں کے باب میں اور خود روزے کی اہمیت کے باب میں امام کے الفاظ پر غور کرے. امام ارشاد فرمائے تمہارا خاموش رہنا بھی تسبیح ہے پروردگار کے برابر ہے. جب خاموش رہنا تسبیح ہو تو خود تسبیح کتنا بڑا اجر و ثواب رکھتی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ ہم خاموشی پہ اکتفا کر لیں، نہیں، ذکر خدا کرتے رہیے. اور سب سے عمدہ ترین ذکر خدا تو بیان انشاءاللہ ہوتا رہے گا. میں کل کی بات سے آج کی بات کو منسلک کرتے ہوئے، سجدہ، اور سب سے عمدہ ترین حالت حالت سجدہ. کبھی سجدہ اشارے سے بھی ہوتا ہے، کبھی سجدہ عمل کے اعتبار سے مکمل 7 اعضاء بدن کا زمین پر رکھا جانا کہا جاتا ہے. اس کا مطلب کبھی انسان اگر گاڑی چلاتے ہوئے خدا کی نعمت کو یاد کرے اور سجدہ کرنا چاہے تو کیا سجدہ اشارے سے ہو سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کی خدمت میں پوری نماز کا طریقہ بیان کیا تھا کہ نماز مستحب آپ چلتے پھرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، تو نماز میں سجدہ بھی تو ہوتا ہے، اگر نماز مستحب کا سجدہ اشاروں سے ہو سکتا ہے تو عام سجدہ شکر پروردگار بھی اشارے سے ہو سکتا ہے۔ انسان گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے مکمل ساتوں اعضا زمین پر رکھنے کے کوئی حالات نہ ہو پھر بھی سجدہ اشارے سے کر سکتا ہے۔ وہ شیطان انسان کو بڑا بہکاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی شیطان نے بہکا دیا۔ اتفاق سے آج ایک عالم کی گفتگو سن رہا تھا، بڑا اچھا جملہ استعمال کیا، کہتے ہیں کہ ماہ مبارکہ رمضان میں خدا نے یہ بہانہ بھی چھین لیا ہے کہ شیطان تو بند ہو گیا، اب کس پر الزام دو گے؟ 11 مہینے تو کہتے تھے کہ شیطان نے بہکا دیا ہے، جی کیا کریں شیطان نے بہکا دیا تھا، اس 1 مہینے میں کوئی الزام شیطان پر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے شیطان کو بند کیے جانے کا اعلان 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ اب پھر انسان اب جو کر رہا ہے ماہ رمضان میں، جو کر رہا ہے، کم نماز پڑھ رہا ہے، سستی نفس ہے، گناہ کر رہا ہے، نفس امارہ ہے، اس میں شیطان کا عمل دخل نہیں ہے۔ اب اگر انسان خود شیطان بن جائے تو شیطان نہ ہو تب بھی گناہ ہو سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، بطول سجود کو، تمہیں چاہیے کہ اپنے سجدوں کو طول دو تاکہ تمہاری پیٹھ پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کو ہلکا کیا جا سکے۔ پھر فرماتے ہیں وعلمو، اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالی نے ان اللہ ذکرہ اقسم بعزته، اس نے ذکر کرتے ہوئے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اللہ یعذب المصلین والساجدین، کہ وہ عذاب نہیں دے گا نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو، نہ نماز پڑھنے والوں کو اللہ عذاب دے گا اور نہ سجدہ کرنے والوں کو اللہ عذاب دے گا۔ تو ماہ مبارکہ رمضان، دعاؤں کی قبولیت، اور آج خاص طور سے شب 14، اور شب 14 کی مناسبت سے سرنامہ کلام کی آیت پر ترجمہ کرنے سے پہلے، اور آج ہم کون سے قصص میں داخل ہو رہے ہیں اس کی بات پر آنے سے پہلے، خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ کل میں نے سجدہ قرآن سے 2 باتیں بیان کی تھیں، ایک کہ مکان مباح ہو، دوسرا سجدہ کم از کم احتیاط واجب کے پیشانی اس مقام پر رکھی جائے جہاں سجدہ کرنا درست ہے، آغائے خوئی کی احتیاط واجب کے باقی آزائے سب ابھی زمین پر رکھے جائیں۔ اب رہ گیا مسئلہ قبلہ رخ ہونا، یہ مستحبات میں ہے، واجبات میں اس کے لیے نہیں ہے، سجدہ قرآن کے لیے۔ ذکر مخصوص کرنا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا الی آخر، اگر یہ یاد نہیں ہے تو انسان جو ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اس میں وضو کا ہونا، اب وضو کا مسئلہ جب آ گیا تو خالی ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ بسا اوقات شیطان انسان کو قرآن سے دور کر دیتا ہے، مگر ماہ رمضان نہیں، ماہ رمضان میں شیطان پہ الزام نہیں ہے، ماہ رمضان کا عنوان الگ ہے۔ انسان قرآن پڑھنا چاہتا ہے، بہانے کیا دیتا ہے نفس انسان کو، جی وضو ختم ہو گیا، اب چھوڑو کون پڑھے قرآن، اٹھ کے چل دیئے، تو کیا بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ جی آپ کنٹینیو کیجئے، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کا وضو منقطع ہو جائے۔ وضو منقطع ہونے کا ایک مسئلہ کہ انسان کبھی کبھی فیل کرتا ہے کہ اس کی ایک گیسز کی پرابلم ہو رہی ہے اور اس کو فیل ہوا کہ بس ختم ہو گیا وضو، جبکہ ایک نفخت شیطانیہ بھی ہے جو انسان کی شکم میں کیفیت محسوس کرواتی ہے نفس کو کہ تمہارا وضو ختم ہو گیا، اور انسان اتنا سوچتا ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ وضو उसके लिए फिर खत्म महसूस होता, ऐसा नहीं है। उस नफ़खे शैतानिया से बचने के लिए बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाह मिनर रिज्स नजस खबीस मुखबिस अश्शैतान रजीम, यह दुआ पढ़कर इंसान अपने शिकम पे 3 मरतबा दुआ की तिलावत करे और फिर अपने वजू के तहफ्फुज के लिए खुदा से मदद तलब करे। इस बात के लिए भी दुआएं मौजूद हैं कि अगर कोई खातून चाहती हो कि वो अय्यामे हैज से अपने आप को जल्दी पाक करवा ले तो उसके लिए भी दुआ तालीम दी गई है। दुआ के अल्फाज भी हैं और दुआ की कबूलियत का मकाम मकाम जिब्राइल मदीने मुनव्वरा, अलबत्ता वहां ना जा सकें तो जिस मकाम पर भी हो दुआ पढ़ें कि परवरदिगार तो उससे सवाल करते हैं कि हमें पाकीजगी अता फरमा। अगर इसमें दुआ हो सकती है तो फिर वुजू के तहफ्फुज के लिए भी दुआ मकबूल हो सकती है और माह रमजान में दुआ कबूल होती है। दुआ मांग कर तो देखिए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और सजदा कुरान के एतबार से एक जुमला और मुकम्मल करते हुए कि बहरहाल सजदा कुरान के साथ साथ आप वुजू अगर नहीं भी है तो आप सजदा कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं। अलबत्ता ये ख्याल रहे कि आप जब तिलावत कर रहे हो वुजू खत्म हो गया हो, वुजू खत्म हो गया या तो इस बुनियाद पर कि इंसान ने जो खाया और पिया उसकी बुनियाद पर प्रॉब्लम गैसेस की हो गई या इस बुनियाद पर कि उसकी आंखें झपक गईं और कुछ देर के लिए शैतान ऐसा सुलाता है इंसान को कि किसी और वक्त नींद नहीं आती, मगर तिलावत के कुरान में इतनी नींद आती है कि जितनी किसी और वक्त नहीं आती। खैर, नींद की वो कैफियत के समाअत और बसारत दोनों काम छोड़ दें, ना सुनने में आवाज आए बाहर की और ना देखने में आंखें खुली हों, तो ये इंसान की वजू के खत्म होने की अलामत, खत्म हो गया वजू। अब तिलावत कुरान कर रहे हैं, करते रहिए, अलबत्ता ये ख्याल कीजिए कि अब आपका हाथ कुरान के अल्फाज और आयात पर मस ना हो, इसलिए कि आपका वजू खत्म हो गया है। तिलावत हो सकती है, शर्त यह कि आप मस से किताबत कुरान ना कीजिए, और अगर दरमियान में सजदा वाजिब या मुस्तहब आ जाए तो आप बगैर वजू के सजदा भी कर सकते हैं। ये तो खैर बात थी सजदे कुरान के एतबार से। और अब एक और नमाज का तस्करा, जिस नमाज का नाम है नमाज हदीस नफ्स। 40 दिन किसी मोमिन पे नहीं गुजरते, मगर उसके लिए नफ्स की हदूस की कैफियत वाकई हो जाती है। ये हदीस नफ्स क्या है? ये तब्दीली मिजाज है, ये तब्दीली वसवसे नफ्स इंसान है कि 40 दिन 40 दिन 40 का क्या मतलब है? खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया 40 दिन, खत्मीय मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन जनाब खतीजा ताहिरा से अपने आप को अलग रख रहे 40 दिन, दुआए अहद की तिलावत कीजिए 40 दिन 40 दिन, ज़ारत आशूरा पढ़िए। ये 40 में छुपा हुआ क्या है? मरने के बाद 40 दिन चहलुम की मजलिस कीजिए, 40 में क्या पोशीदा है? कोई तो खास बात है। इमाम फरमाते हैं कि किसी मोमिन पर 40 दिन नहीं गुजरते, मगर ये कि उसको हदीस नफ्स का आरजा हो जाता है। कोई समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा हूं, ऐसा नहीं है। अब अपनी खुद तकवे पे गौर कीजिए, आपका मेरा तकवा अप एंड डाउन होता है, कभी बहुत अच्छा महसूस होता है कि मुत्तकी हो गए और कभी मीडियम हो जाते हैं तकवे के अंदर, और कभी अपने ही तकवे में आप अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं, आज मुझसे क्या हो गया, मेरी दुआओं के पढ़ने में लज्जत नहीं आ रही, आज क्या बात हो गई, मुझे नमाज शब में मजा नहीं आया आज। ये किसी दूसरे फर्ज की बात नहीं हो रही, आपकी अपनी बात की जा रही है। आप किसी शेयर मत कीजिए, आप खुद कहते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप अच्छे अंदाज से खुदा की इबादत करके फारे होते हैं तो आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। और कभी ये जायका बहुत कम हो जाता है, कभी बहुत खत्म हो जाता है। क्यों होता है? कि 40 दिन में एक इंजेक्शन चाहिए। उस इंजेक्शन का नाम है दो रकत नमाज हदीस नफ्स ब तरीके नमाज फज्र, बिल्कुल सिंपल। बस नीयत यह है कि दो रकत नमाज पढ़ता हूं हदीस नफ्स, अपने नफ्स की तब्दीली के खात्मे के लिए, अपने नफ्स पर कंट्रोल की सलाहियत की कंटिन्यूटी के लिए दो रकत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इलल्लाह। फिर कुछ दुआएं भी जो इंशाल्लाह कल बयान करेंगे, इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा से मांगा था और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत में हम तक पहुंचा। लीजिए आप भी क्या सोच रहे होंगे, आज तो मौली साहब ने तमाम बातें ही नफ्स के बारे में कर दी, लेकिन फिर भी मसाइल नफ्स बाकी हैं। और आज की रात मसाइल नफ्स की एक और अहमियत की रात है, और इसी मुनासिबत से आज सरनामे कलाम में आयत का इंतखाब किया सूरह मुबारक अल फतह, सूरह हुजरात से पहले सूरह नंबर 48, उसकी बिल्कुल आखिरी आयत है, आयत नंबर 29। बहुत मशहूर आयत है और ऐसी आयत है गालिबन पूरे कुरान में ये जुमला मुकम्मल आपको कहीं नहीं मिलेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी लफ्ज़ पैगंबर इसमें ग्रामीय पैगंबर रसूलुल्लाह के साथ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहू और वो लोग के जो हैं पैगंबर के साथ। यहां लोग तर्जुमा करते हैं पैगंबर के साथ का मतलब वो सहाबी और सोहबत करने वाले, आमन्ना वसद्दकना, रसूल के असहाब पर दुरूद भी और सलाम भी है, रसूल के असहाब पर दुरूद भी और सलाम भी है। हमारे और आपके अल्फाज अपने मकाम पर इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सहीफे कामला की दुआ नंबर 4, दुआ नंबर 4 सहीफे कामला, दुआ नंबर 4 सलवात पर असहाब मोहम्मद, दुआ का उन्वान यही है कि दुरूद हो असहाब मुस्तफा पर, इसमें कोई शक नहीं है, मगर असहाब की तारीफ मलहूज़े खातिर रहे। वल्लज़ीना मअहू और जो है पैगंबर के साथ, ये मा और असहाब में क्या फर्क है? अगर खुदा ये फरमाए वल्लज़ीना साहिबुहू और वो तमाम लोग जो पैगंबर की सोहबत इख्तियार कर रहे थे वो, तो कुरान के अल्फाज ये नहीं है। और कुरान अल्फाज का इंतखाब बहुत नपे तुले अंदाज से करता है, कहीं से ना कोई निकल सकता है जो अहल हो और ना कोई आ सकता है जो ना अहल हो। कुरान के ऐसे नपे तुले अल्फाज हैं, अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना साहिबुहू नहीं है, वल्लज़ीना मअहू है। मअहू का मतलब क्या है? मईयत और है, सहाबियत और है। मईयत में जमाना महदूद है, सहाबियत में जमाना महदूद है, सहाबियत में इलाका महदूद है, सहाबियत में जिस्म का ताल्लुक है। मईयत में न जमाना महदूद है, न मकान महदूद है, न जिस्म की शर्त है। क्या मतलब? खुदा मोमिनों के साथ है, सहाबी नहीं। खुदा मोमिनों के साथ, मा इस्तेमाल हुआ। وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُتَّقِينَ, खुदा मुत्तकीन के साथ है। खुदा सहाबी नहीं हो सकता, मगर मईयत में खुदा शामिल है। इसका मतलब मईयत का मफहूम सहाबियत से ज्यादा वसी है, जो खुद खुदा को भी शामिल कर रहा है। या अय्युह الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین, न कि यह इस्तेमाल हुआ कि हो जाओ मुत्तकीन, सहाबी हो जाओ, सोहबत करने वाले हो जाओ, निम अल सादिकीन, ए साहिबान ईमान तक्वा इख्तियार करो और सच्चों के सहाबी नहीं, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि बहुत सी मरतबा सहाबी तो थे मगर साथ नहीं थे, और ये हमेशा है कि साथ हो चाहे सहाबी हो कि न हो, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद साथ। इसलिए ज़ारत जामिया कबीरा में, ज़ारत जामिया कबीरा, ज़ारत अरबईन में اور دیگر معتبر زیارات میں معکم معکم لا مع عدوکم، اے آل محمد ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، نہ کہ آپ کے غیروں کے ساتھ ہیں، معکم. 1400 سال بعد آج کا مومن کہتا ہے کس سے؟ مولا کائنات سے. کس سے کہتا ہے؟ اللہ کے رسول سے. کس سے کہتا ہے؟ مولا حسین سے، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو معیت ہے، صحابیت نہیں ہے. آج کا کوئی شخص اگر آقا حسین کی خدمت میں کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو ساتھی ہے مگر صحابی نہیں ہے. تو ساتھی ہونا اور ہے، صحابی ہونا اور ہے. صحاب وہ تھے جو کربلا میں آقا حسین کے وجود کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اور ساتھی ہر وہ انسان ہو سکتا ہے جو آج بھی سرکار سید الشہداء کے قول اور فعل پر راضی ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے یہاں تک آپ کو لے کر آیا کہ اب آپ غور کیجئے، حسین منی و انا من الحسین، اللہ کے رسول کے الفاظ اہل بیت اطہار کے بارے میں، منیت اور معیت، منیت اور معیت. والذین معہ، محمد اللہ کا رسول ہے اور جو وہ لوگ جو آپ کے معیت کرنے والے ہیں. اشداء علی الکفار، بہت شدید ہیں کافروں پر. رحماء بینہم، اور آپس میں بہت نرم دل ہیں، بہت مہربان ہیں. عجیب ہے آج کل کے صاحبان ایمان کی حالت، بہت نرم ہیں کافروں پر، بہت سخت ہیں مومنوں کے بیچ میں. ذرا سا اگر افطاری کا وقت لیٹ ہو جائے، ذرا سا اگر نماز میں سجدگاہ آپ کے مقام پر رکھ دی جائے، ذرا سا اگر باہر نکلتے ہوئے ذرا سا غلطی سے آپ سے ہاتھ ٹچ ہو جائے، پارکنگ کا مسئلہ ہو جائے، بہت سخت ہیں مومنوں کے لیے اور بہت نرم ہیں کافروں کے لیے. کوئی یہودی سامنے کھڑا ہوا ہو اس سے سختی نہیں ہو پاتی، کوئی سامنے کھڑا ہوا ہو عیسائی اس سے سختی نہیں ہو پاتی. تو ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کیسے کریں جبکہ آیت تو کہتی ہے، پہچان یہ ہے کہ کافروں پر شدید ہے اور مومنوں پر رحیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تراہم، آپ ان کو دیکھتے ہیں، رکعاً سجدا، کہ وہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. یبتغون فضلا من اللہ والرضوان، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کر رہے ہیں، چاہتے ہیں اس کے فضل کو بھی اور اس کی رضا کو بھی. اس کا مطلب کافروں پر شدید ہیں تو اپنی باڈی دکھانے کے لیے نہیں، مومنوں پر رحیم ہیں تو اپنے آپ کو منکسر المزاج شو کرنے کے لیے نہیں، رکوع کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، سجدہ کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ جنت مل رہی ہے. یہ تمام باتوں سے ان کی مراد کیا ہے؟ دو باتیں مراد ہیں، ایک اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رضوان چاہتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے. ان تمام اعمال سے ان کی مراد، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، خاص طور سے ہم ان کی پہچان یہ کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں. عجیب بات ہے، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان. سجدے کا نشان کہاں ہوتا ہے؟ پیشانی پہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب آپ کا نشان اس لیے بہت بڑھ گیا کہ آپ تو سجدہ کرتے ہی زور سے اس لیے کہ نشان پکا ہو جائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ انما الاعمال بالنیات، جو عمل کر رہا ہے وہ نیت کی بنیاد پہ ثواب پائے گا. کہ سجدہ زور سے کر رہا ہے کہ دیر تک کر رہا ہے، دکھانے کے لیے کر رہا ہے. یا بہت سے لوگ سجدگاہ کو اتنا زیادہ صاف شفاف کر کے سامنے رکھتے ہیں کہ پورا نشان مٹی کا بن جائے، اور دوسرے لوگ دیکھ لیں ابھی سجدہ کر کے آ رہا ہے. نہیں، اس میں ہم اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ سجدے کا نشان یہاں پر نہیں ہوتا، رخسار پہ نہیں ہوتا، ہونٹوں پہ نہیں ہوتا, کہاں پر ہوتا ہے؟ پیشانی. بہت سے بہت کہیں کہیں اگر ناک ٹچ ہو رہی ہو مستحبات کے عنوان میں تو شاید کہیں خاکش وہ لگ گئی ہو. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہے. قرآن کہتا ہے پیشانیوں پر تو بہت سے لوگ سجدے کا نشان لیے چلتے ہوں گے, لیکن اصلاً ان کی پہچان چہروں کے نور سے ہوتی ہے, نہ کہ سجدوں کے نشان. سلوات پڑھے محمد والے محمد. فرق واضح ہوا دونوں باتوں میں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر نشان ہو مگر چہرے پر نور نہ ہو. اچھا ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ مومن ہو, ہم نے نام نہیں بتایا اپنا, ابھی ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھی ہے, ابھی ہم نے کوئی ایسی علامت نہیں سامنے کی ہے. لیکن یا تو فیس کٹ بتاتا ہے کہ مومن ہے, یا چہرے کا نور بتاتا ہے کہ مومن ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, خاص طور سے ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کا نور ہے, سجدوں کا نشان نہیں. ذالک مثلہم فی التورات, اور آج ہم اس منزل پر پھر کل سے متصل ہو گئے کہ کتاب توریت کے بعد کتاب انجیل. ذالک مثلہم فی التورات, ان کی یہ مثال کتاب توریت میں, و مثلہم فی الانجیل, ان کی یہ مثال کتاب انجیل میں بھی. خدا نے توریت میں بھی ان مومنین کی شان کو لکھا ہے, خدا نے انجیل میں بھی ان مومنین کی شان کو بیان کیا ہے. انجیل اور توریت دو کتابیں, اور میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ کتابوں کے نام قرآن میں کتنی بار استعمال ہوئے. اب کچھ ایسے مقامات کا تعارف جن میں دونوں کتابوں کا نام ایک کے بعد ایک کے ساتھ لیا گیا. التورات والانجیل, قرآن مجید فرقان حمید میں 8 مقامات ایسے ہیں یا خدا نے توریت کے بعد فوراً انجیل کا نام لیا, حالانکہ دونوں کتابوں کے زمانے میں بڑا فاصلہ ہے. کتاب توریت بہت پہلے ہے اور کتاب انجیل اس کے بہت بعد میں ہے, لیکن کچھ باتیں کتاب توریت و انجیل میں بہت قریب قریب ہیں. کتاب توریت میں جناب خدیجہ طاہرہ کا ذکر سن لیا آپ نے, کتاب انجیل میں سن لیا, کتاب توریت میں کربلا کے واقعے کا اشارہ موجود, کتاب توریت میں ختمی یہ مرتبہ احمد مجتمیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دلیل چاہیے تو یہ آپ کے علم میں صاحبان علم بیٹھے ہوئے, اور یہ منبر ایسا ہے, یہ امام بارگاہ ماشاءاللہ ایسا ہے کہ یہاں علماء بہتر سے بہتر خطابت کے عنوان کو لیے ہوئے آتے. تو یہ تو آپ بہت بار سن چکے کہ مدینہ منورہ کھجوروں والی بستی, اس میں یہودی آ کر آباد کیوں ہوئے تھے؟ آباد ہوئے اس لیے تھے کہ وہ اپنے کتاب توریت میں اس آخر زمانہ کے پیغمبر کی علامتوں کو پڑھتے پڑھتے یہاں پر آ گئے تھے. اور تبدیلی کیسے ہوئی کہ جب یہاں پر آ گئے, حتیٰ کہ کفار مکہ جب ختمیہ مرتبت کی پہچان کرنا چاہتے تھے تو مدینے آئے تھے, اور مدینے کے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ کہ آخر زمانہ کے پیغمبر کی علامت کیا ہوگی. تو کہا تین سوال, اگر آپ کو یاد ہو غالباً پچھلے سالوں میں ہم نے یہاں پر سورہ کہف کی تفسیر بیان کی تھی, تو تین سوال تھے جو سرکار کی پہچان کے لیے یہودی علماء نے مشرقین مکہ کو ٹرانسفر کیے تھے. پہلا سوال روح کے بارے میں, دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں, تیسرا اس جوان کے بارے میں جو مشرق سے مغرب فتح کرتا ہوا چلا گیا, یعنی ذوالقرنین. کہ اگر وہ ان تین سوالوں کے جواب دے, روح کا جواب دے نامکمل, مجمل جواب دے, اور ان دو باقی سوالوں کی تفصیل بیان پہ سمجھو کہ وہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو کتاب توریت میں اگر ذکر پیغمبر آخر الزمان نہ ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ یہودی مدینے آ کر آباد ہوتے؟ اور پھر آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں کہ وہ سفر جو اللہ کا رسول نے کیا خدیجہ طاہرہ کے مال کو لے کر شام کی طرف, اس سفر کے دوران جاتے ہوئے اور آتے ہوئے دو علماء کی گفتگو، ایک عیسائی عالم بحیرہ راہب، ایک یہودی عالم نستور راہب، ان دو عالموں کی گفتگو، اور پھر بی بی خدیجہ طاہرہ کے پاس بھی دو علماء کی گفتگو کے پیغمبر آخر الزمان کی علامتیں کیا ہیں، جبرائیل قدوس کون ہے، قدوس اس کی پہچان کیا ہے؟ تو قدوس کا تعارف کتاب توریت سے، قدوس کا تعارف کتاب انجیل سے، کتاب انجیل جو انجیل اب پڑھی جاتی ہے وہ یوحنا کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا 11 کتابیں لکھی گئیں، 11 کتابوں میں ایک وہ 4 کتابیں بہت معروف ہو گئیں، جن میں سب سے معروف کتاب ان کے یہاں کی انجیل یوحنا، اور اس میں خاص طور سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 3 مقامات پر، 3 مقامات پر پیغمبر کا نام، یعنی اس کتاب میں بھی جو اب تبدیل ہو کر تحریف ہو کر اب موجود ہے، اس میں بھی 3 مقامات پر پیغمبر کا نام، المعزی عربی کے اعتبار سے، یونانی اور سریانی زبانوں کے اعتبار سے، فارقلیت اور پیر کلتوس، اور ان فارقلیت اور پیر کلتوس کے ناموں کو تبدیل کیا گیا، المسلی کی طرف سین سے، اور استعمال کیا گیا اس کے لفظ کو تبدیل کرتے ہوئے فارقلیت کو کر دیا گیا پارقلیتا، یا پیر کلتوس کو کر دیا گیا پاری کلتوس، ایک لفظ کو آگے پیچھے کیا پورا موضوع بدل گیا۔ وہ قسیس نامی شخص مسیحی ہے، بڑا شخص مسیحی ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، مگر اسلام قبول کیا اعلان کے بغیر، اس کا اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ کا، یہ بہت پہنچا ہوا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے قریب بیٹھنے والا، بڑے بڑے درس دینے والا عیسائی علماء کو، ایک دن درس میں نہیں آ سکا، طبیعت خراب تھی، اس کے شاگرد اس کی غیر موجودگی میں بحث کر رہے تھے، اور بحث اتفاق سے تھی فارقلیت کی معنی کے اوپر، فارقلیت کے معنی بڑی بحث، فارقلیت یعنی الممتدع یعنی کہ احمد، یا فارقلیت یعنی کہ المعزی المحمد، اور پیر کلتوس یعنی کہ الممتدع یعنی کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب انجیل اور الفاظ کی تبدیلی، اب جب بحث یہ کر چکے، اور پھر استاد کی تربیت پوچھنے اس کا خاص شاگرد اس کے حجرے میں گیا، تو استاد نے پوچھا کہ آج کیا بحث کر رہے تھے، کہ آج ہم نے بحث کی فارقلیت کے معنی کے اوپر، استاد نے پوچھا پھر تم کہاں تک پہنچے، کہ فلاں کی رائے یہ تھی، فلاں کی وہ تھی، فلاں کی وہ تھی، اس کو موڑ دیا گیا قدوس کی طرف، یعنی المسلی یعنی جبرائیل روح القدس۔ استاد کہتا ہے کہ تم نے جو قول اختیار کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ کچھ اور ہے۔ شاگرد پوچھتا ہے اصل بات کیا ہے، کہ میں پہلے تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم یہ بات کسی سے بیان نہ کرو گے، ساری قسمیں جو مقدس تھیں اس زمانے میں عیسائی علماء کے لیے، استاد نے سب شاگرد کو دیں، جب ساری قسمیں کھا کر یہ عہد و پیمان مضبوط ہو گیا کہ یہاں کی گفتگو باہر ٹرانسفر نہیں ہوگی، تب اس نے بتایا کہ فارقلیت اصلاً پیغمبر آخر الزمان کا نام ہے، پیغمبر اللہ کے رسول ان کا نام ہے، کہ دین عیسائیت سے بہتر دین اسلام ہے، کہ اتباع کس کے لیے، کہ اتباع مصطفیٰ ہے، نجات کس کے لیے، کہ نجات پیغمبر کے اطاعت گزاروں کے لیے ہے۔ عیسائی عالم کہہ رہا تھا، شاگرد سن رہا تھا، ای واللہ ہے قسم بخدا وہ کہتا تھا، آج اگر کوئی دین برحق ہے تو دین احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کہتا ہے تم گواہ رہنا، اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے دل سے اسلام قبول کیا ہوا ہے، میں دل سے پیغمبر کے اطاعت گزاروں میں شامل. تو بات یہ کہ بہرحال کتاب انجیل اب کسی راوی کی لکھی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی الفاظ کا بہت معمولی سا ہے، پھر یونانی زبان کے اعتبار سے فارقلیت، سریانی زبان کے اعتبار سے پیر کلتوس، یا اس کے برعکس پاری کلتوس کر دیا اس کو، زیادہ فرق کیا اور بات بدل گئی، اور ایسی بدل گئی. لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی بدلنے کے بعد وہ کیسے تھے علماء نصارۂ نجران، جنہوں نے سب چہروں کو دیکھا تھا، مدینے کے مسلمانوں کو، مکے کے کافروں کو، خیبر کے یہودیوں کو، سب کو دیکھا تھا، مگر جب دیکھا پنجتن پاک کے چہروں کو، قرآن تو بے ساختہ پکار اٹھے، واللہ انی لارا وجوہن، قسم پروردگار کی ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. لو سأل اللہ، اگر یہ سب اللہ سے سوال کریں کہ ان یعزیل الجبال مکانہ، کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، لأزالہ، تو خدا ضرور ایسا کرے گا. یہ کتاب انجیل کے پڑھنے والے تھے، اگر کتاب انجیل میں پہچان نہ ہوتی دعائیں قبول ہونے والوں کی تو کیسے پہچانتے؟ کیا وہ نماز شب آ کے دیکھتے تھے کہ پیغمبر کب پڑھتے تھے؟ کیا انہوں نے سجدہ علی مرتضیٰ کو دیکھا تھا؟ کیا تقوی امام مجتبیٰ کو دیکھا تھا؟ کیا حلم امام حسین کو دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا سوائے نورانی چہروں کی زیارت؟ کے صلوات پڑھیں محمد والے. ذالک مثلہم، صرف یہ نہیں کہ ان کا بیان کتاب انجیل میں ہے، کتاب توریت میں، بلکہ اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، کہ خدا نے جن مومنوں سے ان کی جان و مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، قتال کرتے ہیں، یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، وہ یقتلون، قتل ہو بھی جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، یہ خدا کا برحق وعدہ ہے کتاب توریت میں، کتاب انجیل میں، اور کتاب قرآن میں. تو قرآن میں حوالہ خود پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 111، کتاب انجیل. لوگ کہتے ہیں خالی پیغمبر کا نام نہیں ہے بلکہ ختیجہ طاہرہ کا نام بھی ہے، خالی ختیجہ طاہرہ کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا والوں کا نام بھی ہے، آقا حسین کا نام بھی ہے، ایلیا کے نام سے مولا کائنات کا نام بھی ہے. کن کن کتابوں میں تلاش کریں گے، ہر کتاب حق میں برحق نام موجود ہے. اب مثال دی گئی کزر ان اخرج شطہ، اور آج وقت تمام ہوا، اس مثال کا ترجمہ کل کریں گے کہ کیا بہترین انداز پروردگار کے سمجھانے کا ہے. لیکن آج کی حد تک کہ جو آیت نمبر میں نے پڑھی ہے 29 سورہ مبارکہ الفتح کی، اس کو آج ہی مکمل بیان کروں. آج کی شب کے اعتبار سے بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض عارفین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف ہو، درد ہو، پریشانی ہو، طبیعت کی خرابی ہو، تو آج کی رات سفید کپڑے پر یا سفید کاغذ پر آیت نمبر 29 کو لکھے، سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 29، سورہ فتح کون سورہ ہے، سورہ نمبر 48 لکھے، اور لکھ کر آج کی رات ہی لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اس کے ساتھ رکھنے کی برکت سے خدا اس کے ہم اور غم کو دور کر دے گا. انسان کبھی کبھار کچھ ایسے درد ہوتے ہیں جو انسان کسی سے بیان نہیں کر سکتا. یعنی کیا مطلب، یا الفاظ بدل لیتا ہوں، کبھی کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، جس کی علاج ہو سکتا ہے، کبھی ایسی تکلیف جس کا علاج نہیں ہو سکتا. کسی نے حالت خواب میں سرکار سید الشہداء کو دیکھا تھا، اور میں یاد دلا دوں آپ کو، اگر آج بھی کوئی امام کو خواب کی حالت میں دیکھے تو یقین رکھے کہ اس نے امام کو ہی دیکھا ہے. شیطان تمثل معصوم نہیں کر سکتا، اس نے معصوم کو ہی دیکھا ہے. البتہ پہچان کیسے ہوتی ہے؟ کوئی اس کو آواز سنائی جاتی ہے، کوئی اس کے ذہن میں القا ہوتا ہے کہ میں معصوم کی آواز سن رہا ہوں یا معصوم کے رخ انور کو دیکھ رہا ہوں. حالت خواب میں دیکھا آقا حسین علیہ السلام کو، اور دیکھا کہ میرے مولا کے جسم پر اتنے زخم لگے ہوئے ہیں کہ پورا بدن زخموں سے چور ہے. تڑپ پر کہتا ہے مولا یہ سارے زخم کیسے لگے؟ فرماتے ہیں مولا کی تمام زخم ان تلواروں اور تیروں کے ہیں جو لشکر یزید کے افراد نے مجھے لگائے تھے. کہتا ہے یہ میں نے خواب دیکھا، کوفے کے اندر بیدار ہوا، اور پھر میں کربلا کی زیارت کے لیے جب کربلا پہنچا، نیمہ شعبان تھا، امام کو سلام کیا، اور پھر جب بستر پر آیا آرام کرنے کے لیے، پھر خواب میں دیکھا آقا حسین کو، اور اب جو دیکھا تو میرے مولا کے بدن پہ سارے زخم مندمل ہو چکے تھے. میں قریب گیا مولا سے، مولا آپ کے سارے زخم بدن کے کیا مندمل ہو گئے؟ فرمایا ہاں، میرے زخموں کا مرہم مجھے ملتا ہے. جب میرے شیعہ مجھ پر آنسو بہاتے ہیں تو میرے زخموں کا مرہم ہو جاتا ہے. لیکن دو زخم ایسے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ دو زخم ایسے ہیں جو مندمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرا بیٹا قائم ظہور نہ کر دے. جب تک میرے دو زخم مندمل نہیں ہو سکتے. پوچھا گیا مولا دو زخم کون سے؟ فرمایا ایک اکبر کی جدائی کا زخم ایسا ہے جو مندمل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا عباس کی جدائی کا غم ایسا ہے جو مندمل نہیں ہو سکتا. جب تک کہ میرا بیٹا قائم ظہور نہ کرے تب تک یہ دو زخم ایسے ہیں جو مندمل نہ ہو سکیں گے. رونے والوں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کربلا میں جو امام کے انداز سے ہو تو آپ نے سنے بھی ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں، خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، خدا نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت ضرور جاؤ، کربلا بار بار جاؤ کربلا، اور اس طرح جاؤ کہ جب امام کو سلام کر لو تو پاتین ذریح مقدس آؤ تو اکبر کو سلام کرو، اور یہ سوچ کے سلام کرنا اکبر کو کہ اکبر کے بارے میں حسین میرا مولا ایسا ہے کہ آج بھی اکبر کا زخم دل حسین سے دور نہیں ہوا ہے. وہ غربتا لشکر یزید نے کٹے ہوئے سروں کو جب لے جا رہے تھے عجیب کرامت کو دیکھا ہے کہ اکبر کے سر کو جہاں مڑتے تھے آقا حسین کا سر وہیں مڑ جاتا تھا. بس یہ محسوس کرنا تھا، ظالموں نے ظلم کا نیا انداز اختیار کیا، اکبر کے کٹے ہوئے سر کو نو کے سینہ سے اتارا، ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیا تاکہ بہو بوڑھے باپ کے سر کو بیٹا دکھائی نہ دے. ہائے رات کا اندھیرا چھا گیا، لشکر یزید عیاشیوں میں مشغول تھا، اب جب ہوش میں آئے دیکھا نو کے سینہ سے سر حسین پوشیدہ ہے، سر حسین دکھائی نہیں دیتا. تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کی پشت پہ مارنا شروع کیا، بتاؤ بابا کا سر کہاں گیا؟ امام فریاد کرتے تھے ظالموں اتنا بتا دو میرے بھائی کے سر کو کہاں رکھا ہے؟ بس جہاں بھائی کا سر ہوگا وہی میرے بابا کا سر ہوگا. اب جو صندوق کھولا گیا عجیب منظر تھا، اکبر کے سر کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر. محو زیارت ہے علی اکبر.
اللہ ولعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما.
کچھ مومنین نے دعا کی التماس کی ہے روزگار کے حوالے سے، کچھ نے التماس کی اپنے بچے بچیوں کی بیماری کی شفا یابی کے حوالے سے۔ جو بھی مومنین مومنات دنیا بھر میں جہاں کہیں مریض ہیں، جن کے بچے علی تمام کی شفا یابی کے لیے پروردگار سے التماس کرتے ہیں، مالک تمام کو بحق شہزادِ علی اکبر، بحق زخم جگر سرکار سید الشہدا شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کا عنوان کیا جائے اور آپ سے التماس کی جائے، ایک سوال جو روزانہ کیا جا رہا ہے اور اس کے جواب ملنے پر بونس انعام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
مدینہ کے یہودیوں نے کفار سے کہا تھا کہ تین سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا جس سے رسول کی پہچان ہو سکے، کیا سوال؟
ایک تو روح کے بارے میں اور ایک صاحب کاف کے بارے میں، اور تیسرا ہے وہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج کے افطار کا جو انتظام تھا وہ ویر کی فیملی اور خاکو فیملی کی طرف سے تھا، ان کے مرحومین کے لیے فاتحہ کی التماس، اور ہمارے امام بارگاہ کے کارکن جن کا انتقال ہوا مرحوم صادق علی والسپین گل، ان کے لیے فاتحہ کی التماس، اور مرحوم کے لیے نماز وحشت قبر کی بھی التماس ہے۔ تمام ارواح مومنین مومنہ تمام شہداء ملت کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اور آج بھی انشاءاللہ دعائے مجید کی تلاوت ہوگی۔ دعائے مجید عربی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ترجمے سے آشنائی نہ ہو تو آپ ترجمہ پڑھ کر خدا کے ان بہترین پیغامات سے قریب ہو سکتے ہیں۔ دعائے مجید آپ کی جو حاجت ہے اس کی نیت کر لیجئے، آپ مغفرت گناہ چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، وہ سفر رزق چاہتے ہیں، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعائے مجیب جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ بیل لے کر آئے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیجیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔